بسم الله الرحمن الرحیم. ہرقل نے ایک دفعہ مسلمانوں سے مقابلے کے لیے فوج بھیجی مگر فتح نہیں ہو رہی تھی. جب ہرقل نے ایک مرتبہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے فوج بھیجی مگر فتح نہیں ہو رہی تھی. جب مسلمانوں کو امتیاز تلاش کیا گیا تو اس کا سبب ڈھونڈا گیا تو معلوم ہوا کہ ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسان. رات میں ان کو دیکھو تو کہو یہ تو صرف عبادت کرنے والے ہیں، کہاں جہاد کر سکیں گے، مگر دن میں یہی گھوڑوں کے پشت پہ نظر آتے ہیں. اس کی باتیں سن کر ہرقل نے کہا تھا، اگر تمہاری باتیں سچ ہیں تو ان کا اقتدار یہاں تک پہنچے گا جہاں میرے قدم. پھر انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. اگر راتوں کی یہ عبادت گزار ہے اور دن میں یہ گھوڑوں کے پشت پہ ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت بھی انہیں نہیں روک سکتی. فرمایا، تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہرقل کا مطالعہ بہت وسیع تھا. پھر طلباء سے خاص طور پہ فرمایا، اب عربوں کو اس طرح متوجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اب مسلمانوں میں وہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایمان، تعلق مع اللہ، اخلاص، جوان مردی، اللہ کے راہ میں جان بازی، شوق الشہادہ، شوق الجہاد، شوق الجنہ. اگر یہ صفات پیدا ہو جائیں تو مسلمان کہیں مغلوب نہیں ہو سکتا. مسلمانوں کی مغلوبیت کی وجہ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا، موت کو ناپسند کرنا. یہ چیزیں آدمی کو بزدل بنا دیتی اور کمزور کر دیتی اور آدمی کو بے قیمت بنا دیتی. تو مسلمانوں کی طاقت تھی اللہ سے تعلق، آخرت کی رغبت، آخرت کا شوق، اللہ کے راستے میں جان بازی، قربانی. یہ مسلمانوں کی خوبیت تھی. اب تو گرمی بھی برداشت نہیں ہوتی. طلباء تو مضبوط ہوتے روکھی سوکھی کھاتے تھے اور طاقتور، گرمی سردی کے وہ سب برداشت کرتے تھے. تبھی تو ان کے لیے دنیا کے کسی بھی حصے میں، غریبوں میں، امیروں میں، دیہاتوں میں، شہروں میں، اللہ کا دین کام کرنا آسان ہو جاتا. جب آدمی کا جسم کمزور ہو جاتا ہے اور آسائش اور آرائش کا عادی ہو جاتا ہے تو اسے دین کی بہت سی خدمات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے. جب آدمی آسائش اور آرائش سے عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جسم تحمل برداشت نہیں کرتا. اس لیے ہمارے نبی فرمایا کرتے تھے، المؤمن القوی طاقتور مومن. یہ کمزور مومن سے زیادہ اچھا، کیونکہ اس کا جسم اللہ کے دین کی خاطر مشقت اٹھا سکتا ہے، مجاہدہ اٹھا سکتا ہے، تکلیف اٹھا سکتا ہے. تو یہ عادت بنانی چاہیے. ہمارے ایک بزرگ تھے، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، بڑے آدمی تھے اور انہوں نے 50 سال بھی نہیں گزارے، مشکل سے ان کی عمر 46 سال تھی، لیکن انہوں نے پیچھے ایک تاریخ چھوڑی. کئی لوگوں نے ان کی زندگیوں پہ لکھا ہے، کئی لوگوں نے، بڑے آدمی تھے اور عمر بہت تھوڑی سی. تو وہ بچپن میں ریت پہ چلا کرتے تھے بغیر جوتوں کے، گرمی میں ریت پہ بغیر جوتوں کے چلا کرتے تھے. کیونکہ جسم جس چیز کا عادی بناؤ گے ویسے ہی ہو جائے گا، ویسے ہی عادی ہو جائے گا. اگر آپ نے اس کو بہت آسائش میں رکھا، آرام میں رکھا، تو یہ فارمی مرغی کی طرح ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، ذرا سے باہر نکالا اور اگر آپ نے اس کو نارمل رکھا، زہر میں طاقتور ہوگا، اس میں توانائی ہوگی. تو یہ جسم ایسا ہی ہے، اور خاص طور پہ چھوٹی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں جیسے اس کو عادی بناؤ، لیکن ہے مشکل دور، یہ ہے بڑا مشکل. ایسے ہی آ گیا بیچ میں. اہل اللہ کی گستاخی کا انجام حضرت مولانا نے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ تم سب طلباء کے سننے کی بات ہے. کسی اللہ کے نیک اور مخلص بندے کی شان میں گستاخی نہ کرنا. حضرت نے طلباء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ تم سب طلباء کے سننے کی بات ہے، کسی اللہ کے نیک اور مخلص بندے کی شان میں گستاخی نہ کرنا. اس کی تنقید جو بھی کرے گا، ہم تنقید نہیں کہتے، ایک دائرے میں اس کا حق ہے اور اس کی گنجائش. تنقید تو حق ہے، میں جو رائے سمجھ میں نہیں آ رہی، حدیث ان کی دلیل سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن تنقید، حقارت، بے عزتی، اس کا بھی بھلا نہیں ہو سکتا، بلکہ خطرہ ہے کہ اس کا خاتمہ خراب ہو جائے. کسی اللہ کے نیک بندے کی گستاخی ہاں اور اس کی رسوائی میں شامل ہونا، یہ سوئے خاتمے کا اندیشہ ہے. آدمی کا خاتمہ خراب ہو جائے، خاتمہ خراب. ہم نے واقعہ سنایا تھا کہ ہم شاہی مسجد پنجاب میں تھے، پھر اس فوجی کا واقعہ سنایا جو پیچھے گزر چکا، پھر فرمایا بڑی سخت بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، اور دعا پڑی، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یعنی حدیث میں تو یہ ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے. اور دوسری دعا ہے کہ اے اللہ میری بخشش فرما، میرے بھائیوں کی بخشش فرما جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے، اور کسی مسلمان کے لیے میرے دل میں کجی نہ پڑ رہا فرما، کھوٹ نہ ہو کسی مسلمان کے لیے. یہ ایک مسلمان کی دعا ہونی چاہیے. پھر فرما الحمدللہ بزرگوں کی صحبت سے ہمیں اس کی توفیق ملی، بزرگوں کی صحبت سے ہمیں اس کی توفیق ملی کہ کسی اللہ کے نیک بندے کی تنقید یا ان کی گستاخی، اس سے الحمدللہ ہمارا عمل اور ہماری زبانیں محفوظ رہیں. نیک صحبت کی برکت سے اس کی توفیق اور اس کی فکر نصیب ہو جاتی ہے. مولانا برہان الدین صاحب نے کہا، اس دور میں تھانوی رحمت اللہ علیہ کی ملفوظات میں جو بات ہے وہ کہیں نہیں، ان کی بے ساختہ ملفوظات میں وہ علمی نکتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی ہے. پھر ایک مجلس کا قصہ سنایا کہ ایک شخص نے حضرت سے پوچھا، حضرت شادی کرنے کی استعداد نہیں ہے، کیا کروں؟ ایک شخص نے کہا، جیسا کہ بعض لوگوں بیچ میں بولنے کی عادت ہوتی ہے. اب ایک آدمی حضرت سے پوچھ رہا ہے، وہ بیچ میں بول پڑا، پوچھتے کچھ اور سے جواب کوئی اور دے رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ حضرت سے کسی شخص نے پوچھا، حضرت شادی کرنے کی استعداد نہیں ہے، کیا کروں؟ ایک شخص نے کہا، جیسے کہ بعض لوگوں کو بیچ میں بولنے کی عادت ہوتی ہے، حدیث میں آیا کہ روزہ رکھنا چاہیے، وہ بیچ میں بول پڑا کہ شادی کرنے کی استعداد نہیں ہے، وہ حضرت سے پوچھ رہا ہے، بیچ میں ایک اور بول پڑا کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، تم روزے رکھو. اس نے کہا، میں روزے بھی رکھ لیتا، رکھ کر دیکھ لیے، مگر وہ کیفیت دور نہیں ہوئی. اب کیا جواب دے گا وہ؟ میں تو روزے بھی رکھ لی، اب بھی وہ کیفیت دور نہیں ہوئی. اب تھانوی نے اس شخص سے جس نے جواب دیا تھا کہا، اب جواب دو. اب جواب دو. وہ شخص پریشان ہو گیا اور اس کی بڑی ندامت ہوئی. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے جواب دیا، یہاں نازک موقع تھا، اگر اس کو کوئی اطمینان بخش جواب نہیں دیا جاتا تو وہ حدیث کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہو جاتا کہ حدیث میں تو یہ علاج بتایا اور میں تو یہ علاج کر چکا ہوں اور مجھے تو فائدہ نہیں ہوا. فرمانے یہ موقع نازک تھا، اس کو کوئی اطمینان بخش جواب نہ دیا جاتا تو حدیث کے سلسلے میں شک میں مبتلا ہو جاتا. ایک بات حدیث میں کہی گئی ہے مگر صحیح نہیں ہے، وہ تو یہ سمجھتا کہ حدیث میں کہی گئی لیکن صحیح نہیں ہے. لیکن حضرت نے اس کا اشکال دور کیا، دیکھو یہاں حدیث میں ہے فل یصوم نہیں ہے بلکہ فعلیہ بالصوم ہے. سبحان اللہ، حدیث میں یہ نہیں ہے فل یصوم روزہ رکھو، یہ نہیں ہے، بلکہ فعلیہ بالصوم، فعلیہ بالصوم. اب دونوں کے لفظ میں ترکیب میں فرق ہے، ٹھیک ہے، ترکیب میں فرق ہے. تو فرمایا کہ اعلی الزام کے لیے آتا ہے، یعنی جب تک وہ کیفیت دور نہ ہو یہ روزے مستقل رکھتے رہو. اب ایک آدمی نے اردو بھی ترجمہ کر دیکھ لیا اور آگے فتویٰ دے دیا کہ بھئی اگر یہ ہے تو روزہ رکھ لو، حالانکہ حدیث میں فل یصوم نہیں ہے، حدیث میں فعلیہ بالصوم اور علا کا لفظ ہے، امر نہیں ہے، امر ہے فل یصوم، یہاں علا ہے. اور علا کے معنی آتے ہیں لزوم، مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ کیفیت دور نہ ہو مسلسل روزے رکھتے رہو. کتنا فرق، یہ پڑا تب فائدہ ہوتا ہے گرامر پڑھنے کا، یہ فائدہ ہوتا ہے بلاغت پڑھنے کا، یہ فائدہ ہوتا ہے لغت پہ اچھی نظر رکھنے کا. ترجموں سے یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. تو حدیث میں آتا ہے فعلیہ بالصوم آیا ہے، اعلیٰ الزام کے لیے آتا ہے، جب تک وہ کیفیت دور نہ ہو یہ کرتے رہو، جب تک تمہاری خواہش ختم نہ ہو جائے، تمہارے جذبات سرد نہ ہو جائے، اس وقت تک روزے رکھو. مولانا نے فرمایا بالکل صحیح فرمایا، اس طرح عموماً ذہن نہیں جاتا. فرمایا حضرت کا کیا علمی استحضار تھا، کیا علمی استحضار تھا. فرمایا اس آخری دور میں جس اہتمام سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات مرتب کیے گئے کسی نے نہیں کیے. اس میں جامعیت بھی ہے، عملیت بھی ہے، ہم اس کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں، اور یہی حال ان کی عام تصانیف کا ہے. ہر تاثیر، ہر تصنیف میں بڑی تاثیر اور نافعیت ہے. جامعیت بھی ہے کہ تھوڑی بات میں بہت کچھ بات سمجھا دیتے ہیں، عملیت بھی ہے کہ اس سے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور علم کی گہرائی بھی ہے، علم کی گہرائی بھی ہے، اور اس کے اندر بڑی تاثیر رکھی. لیکن آج کل کے طلباء کو تو حضرت کی اردو ہی سمجھ میں نہیں آتی. آج علامہ سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تھانوی کے ملفوظات ادبیت کے لیے پڑھا کرو. اور یہ وہ آدمی کہہ رہے ہیں جو خود بہت بڑے ادیب ہیں، سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ. حضرت مولانا نے تعجب کے انداز میں فرمایا کہ سید صاحب کہیں تو پھر کیا کہنا، کوئی بات ضرور ہے. جوہری جوہر کو جانتا ہے، جوہری جو ہوتا ہے وہ ہیرے کو جانتا ہے. بسا اوقات طالب علم کے ذہن بھی ہوتا ہے اور محنتی بھی ہے مگر ترقی نہیں کرتا. ذہن بھی ہے محنتی بھی ہے ترقی نہیں کرتا طالب علم. بعض طلباء نہ ذہین ہوتے ہیں نہ زیادہ محنتی مگر اللہ ان کو بڑا بنا دیتا ہے. اس کا کیا سبب ہے؟ ایک طالب علم بہت ذہین بھی ہے محنتی بھی ہے. اور دوسرا طالب علم بہت ذہین تو نہیں ہے اور کوئی بہت زیادہ محنت بھی نہیں کرتا لیکن ترقی بہت کر جاتا ہے. کیا سبب ہے؟ حضرت جواب دیا اس کی بہت سے اسباب ہیں. والدین کی دعا, عقل حلال لقمہ حلال, تقوی, اساتذہ کا احترام, گناہوں سے اجتناب وغیرہ. یہ وہ خوبیاں ہیں جو کم ذہن کے ساتھ بھی اور تھوڑی محنت کے ساتھ بھی آدمی کو بہت قیمتی بنا دیتی. اور بہت ذہین ہے اور بہت محنت کرتا ہے لیکن صفات و اخلاق میں کمزور ہے تو بیچارہ ان کمزوریوں کی بوجھ کی وجہ سے اوپر نہیں چڑھتا, نیچی رہتا. بس اوقات طالب علم ذہین بھی ہوتا ہے محنتی بھی مگر ترقی نہیں کرتا. اور بعض طلبا نہ ذہین ہوتے ہیں اس درجے کے نہ زیادہ محنتی مگر اللہ ان کو بڑا بنا دیتا ہے. اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت نے جواب دیا اس کے بہت سے اسباب ہیں. والدین کی دعا, عقل حلال, تقوی, اساتذہ کا احترام, گناہوں سے اجتناب وغیرہ. آدمی اپنی محنت اور ذہانت سے اس طرح کچھ نہیں بنتا. کتنے لوگ ایسے دیکھے جو انتہائی ذہین تھے اور محنتی بھی مگر کچھ ترقی نہ کر سکے, ہر جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا. آج کوئی ان کا نام نہیں جانتا. سب سے بڑی چیز اللہ کا فضل ہے اور اس کی توفیق ہے, اس کے بغیر آدمی کچھ نہیں بن سکتا. اور اللہ کی توفیق کس سے آتی ہے؟ لقمہ حلال سے, تقوی سے, گناہوں سے اجتناب سے, ماں باپ کی دعائیں لینے سے, اساتذہ کے احترام سے. اس سے اللہ کی رحمت متوجہ. اور یہ 100% ہے, یہ بات 100% ہے. دسیوں ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ بعض اوقات بچہ مدرسے میں نمبر ایک نہیں ہوتا محنت اور ذہانت کے لحاظ سے, لیکن جب عملی زندگی میں ہوتا ہے ہاں تو وہ مدرسے میں نمبر ایک نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات پورے شہر کا ایک نمبر ایک ہو جاتا, بعض اوقات پورے ملک کا نمبر ایک بن جاتا. حالانکہ وہ کلاس میں بھی نمبر ایک نہیں تھا, ٹھیک ہے. لیکن جب وہ عملی زندگی میں آتا ہے تو اللہ رب العزت اسے خوب قبول کر لیتا, خوب قبول کر لیں, اور اس کی وجہ یہ صفات ہوتی. یہ صفات, ان صفات کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے موفق بنا دیتے ہیں. یعنی اس کام کی اسے توفیق ہوتی ہے جو اللہ کو اللہ کے علم میں ہے کہ یہ اس کے لیے بہتر ہے. تو جہاں ہمیں محنت کرنی ہے اور جہاں ہمیں کوشش کرنی ہے وہاں ہمیں اپنے اندر یہ اخلاق بھی پیدا کرنا, یہ صفات بھی اپنے اندر لانی, پھر آدمی ترقی کرتا, پھر ترقی کرتا. ورنہ بچے پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن پتہ نہیں کہاں گم ہو جاتے ہیں, کہیں ان کا نام و نشان دنیا میں نہیں ہوتا. اور ایک عام سا طالب علم ہوتا ہے, صفات والا ہوتا ہے, لیکن ایک جہان کو سیراب کر دیتا ہے. ملا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے, حضرت کوئی غیر معمولی طالب علم نہیں تھے ہاں, لیکن کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بدل گئی, کروڑوں انسان. تو حضرت نے حضرت سے پوچھا گیا کہ بعض اوقات طالب علم ذہین بھی ہوتا ہے محنتی بھی مگر ترقی نہیں کرتا, اور بعض طلباء نہ اس درجے کے ذہین ہوتے ہیں نہ اس درجے کی محنت کرتے ہیں مگر اللہ ان کو بہت بڑا بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑے کام کے لیے قبول کر لیتے. اس کا کیا سبب ہے؟ حضرت نے جواب دیا اس کے بہت سے اسباب ہیں، والدین کی دعا، عقل حلال، تقوی، اساتذہ کا احترام، گناہوں سے اجتناب وغیرہ. آدمی اپنی محنت اور ذہانت سے صرف کچھ نہیں بنتا. کتنے لوگ ایسے دیکھے جو انتہائی ذہین تھے، محنتی بھی، مگر کچھ ترقی نہ کر سکے. ہر جگہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور ان کا کوئی نامو نہیں جانتا. سب سے بڑی چیز اللہ کا فضل ہے، اس کی توفیق ہے، اس کے بغیر آدمی کچھ نہیں کر سکتا. دین کے راستے میں اور دین کی خدمات میں تو اللہ کے فضل کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی مدد اور نصرت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. نری حافظے سے، نری محنت سے کچھ نہیں ہونا. صفات، لقمہ حلال، پاکیزہ کھائے، حلال کی فکر کرے، اور ماں باپ کی دعائیں لے، تقوی کا اہتمام ہو، تو ان چیزوں سے آدمی بہت آگے بڑھ جاتا، بہت آگے بڑھ جاتا. مولانا صبغت اللہ بختیاری جو دارالعلوم میں ہمارے رفیق کے درس تھے، وہ فرماتے تھے کہ یورپ میں جو اکیڈمیاں کام کرتی ہیں وہ ہندوستان میں ایک آدمی کام کرتا. جب اللہ میاں توفیق دے دیں تو بڑی بڑی اکیڈمیاں اور بڑے بڑے ادارے جو کام کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس ایک آدمی سے اتنا کام لے لیتے. عقل حیران ہو جاتی. جو پورا پورا ادارہ مل کر بھی اتنی چیزیں امت کو نہیں دے سکتا، اللہ رب العزت ایک آدمی کو کھڑا کرتے ہیں اور امت کو اس سے اتنا نفع ہوتا. ہندوستان میں ایک آدمی کرتا اکیڈمی اور آدمی، یعنی اس کی صوتی اور یکسانیت واضح کرنا چاہتے تھے. میں کہتا ہوں اکیڈمی بھی نہیں کر پاتی، ایک ایک کام میں دسیوں سال لگاتی ہے، مگر کوئی موقر علمی کام سامنے نہیں آتا. جبکہ حکومتیں اتنا خرچ کرتی ہیں، اس کے لیے اتنا خارجی معاونین مددگار متعین ہوتے ہیں، ہاں، لیکن کام کچھ نہیں ہوتا. اخراجات بھی ہو رہے ہوتے ہیں، اتنے معاونین مددگار بھی ہوتے ہیں، وسائل بھی خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، ہاں، لیکن کوئی قابل قدر کام نظر نہیں آتا، کوئی قابل تعریف کام نظر نہیں آتا. پھر خاص طور پر طلباء سے مخاطب ہو گئے، فرمایا تم بھی سب چیزوں سے عبرت حاصل کرو، اخلاص سے دین کے کاموں میں لگے رہو، معاش کا کفیل اللہ. اخلاص سے دین کے کام میں لگے رہو، معاش کا کفیل اللہ. بڑی مشکل سمجھ میں آتا ہے، ہم کہتے ہیں معاش تو ہم کمائیں گے، باقی دین کا کام اللہ خود کر لے گا. اخلاص سے دین کے کاموں میں لگے رہو، معاش کے کفیل اللہ ہے. اخلاص ضائع نہیں کیا جاتا. اخلاص کی کشتی ڈوبتے ڈوبتے ساحل پہ آ لگتی ہے، نام و نمود، ریا اور شہرت کی کشتی ساحل پر پہنچ کر بھی ڈوب جاتی ہے. اخلاص سے کیا ہوا کام تکمیل تک پہنچ جاتا، اور ریا اور نام و نمود کا کام تکمیل تک پہنچ کر بھی برباد ہو جاتا. اخلاص سے چلنے والی کشتی کنارے لگ جاتی ہے، اور ریا اور نام و نمود کے کی ہوئے کام ساحل پہ پہنچتے پہنچتے بھی ڈوب جاتے. بس اوقات وسائل بھی ہوتے ہیں، افراد بھی ہوتے ہیں، سب چیز کام نہیں ہوتا، کام نہیں ہوتا. تو اللہ میں یہ کیا اخلاص ضائع نہیں ہوتا. اللہ میں نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک.